उसे शुरू करते हैं ना बात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان، اس کا ہم نے جو ترجمہ کیا تھا خوشبودار پھول بھی، یہ مفہوم صحیح نہیں سمجھا گیا اور مجھے بعد میں کھٹکتا رہا کہ پھول عام خوشبودار پھول کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ صرف مہندی کے پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے پھر آج آتے ہی ان سے کہا کہ پہلے یہ نکالیں، وہ واقعی ہوئی بات سچی نکلی۔ ریحان مہندی کا پھول، مہندی کے پھول کو بھی کہتے ہیں، مہندی کے پودے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ پھر دوبارہ تمام لوگ کی چھان بین کے بعد ایک اختیار کرنا پڑا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اگر اس میں کوئی تبدیلی سمجھتے ہو تو وہ کر دی جائے۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اناج ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہاں اناج ہے جی۔ اچھا اوپر کچھ کاٹا ہوا ہے لگ رہا ہے، غلط لکھا گیا نا، انہاج کے روپ میں لکھا گیا غلط سے، اس طرح غلطیاں بیچ میں رہ جاتی ہیں، اس کو نکل لیں ابھی۔ نہیں یہاں بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور اناج کے وہ پودے جو بھوسے والے اور خوشبودار ہوتے ہیں، حضرت امام راغب اور دوسری ساری لغات دیکھنے کے بعد میرے نزدیک یہ بالکل واجب اور درست ترجمہ ہے جس کو لغت عربی اس کی اجازت دیتی ہے۔ پودے کہنا درست ہے، اس میں شامل ہے، اور اناج کے وہ پودے نبات الارض کو کہتے ہیں نا، تو نبات الارض کی جگہ پودے کہہ دینا درست ہے، اور اناج کے وہ پودے جو خوشبودار، جو بھوسے والے اور خوشبودار ہوتے ہیں، ور ریحان ہے نا، اس لیے علیحدہ ہی ہے۔ ذو الاصف ریحانو ہے، جس پہ وہ ہے ضمہ ہے، ضمہ نہیں یعنی رفع ہے، ہاں، اور اناج کے پودے جو بھوسے والے ور ریحانو اور خوشبودار پودے مراد ہے، تو اس میں اشتباہ پڑتا ہے کہ شاید اکٹھا ہو، تو پھر اس کو کیا بتائیں، کیا بنائیں گے اس کو؟ ہاں، اور اناج کے پودے جو بھوسے والے ہیں، صرف ہے کر دیں، اور خوشبودار
پودے،
پودے پھر دوبارہ تکرار کرنی پڑے گی
جی، ریحان میں اگر
اس کی تکرار کی وجہ سے وہ پھر اشتباہ نہیں نہ رہتا، جو
نہیں پودے کی اس کی ضرورت ہے پھر تکرار کی،
پہلے پودے کا لفظ نہ آیا
والا ہے کر دیں وہاں، پھر دوبارہ تکرار کی ضرورت پڑے گی، پھر یوں بنے گا، اور اناج کے وہ پودے جو خوشبو، جو بھوسے والے ہیں اور خوشبودار ہیں،
کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ریحان پہ ضمہ ہے رفع ہے، اس وجہ سے
خوشبودار ہیں جب کہتے ہیں تو ضمہ تو قائم رہتا ہے،
وہ پھر ایسے لگتا ہے اور خوشبودار ہیں، گویا کہ وہ حب جو ہیں وہی ذوالعصف ہیں اور ور ریحان ہیں.
اور حبوں پہ کیا ہے؟
رفع ہے نا،
وہاں بھی رفع ہی ہے.
تو وہ الحب و ذوالعصف ایک چیز بنتی ہے،
مگر آغاز اس کا رفع سے ہوتا ہے، اس کا مبتدا رفع ہے.
جی،
اور خبر بھی رفع مرفوع ہے.
اناج اور خوشبودار پودے
اور بھوسے والے ہیں مرائی نے سارا.
جی،
فیہ فاکہتم و نخل و ذات الاکمام، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اور خوشدار کھجوریں بھی. والحبو، یعنی اس میں ہیں کے معنی بن جائیں گے. اور اناج
بھوسے دار،
بھوسے والے اناج
اور خوشبودار پودے،
خوشبودار پودے. یہ ٹھیک ہے، یہ سب سب کو بات سمجھ آ گئی. تین چوٹی کے علماء کو سمجھ نہیں آ سکی. سب سب نے بڑی فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھے آپ تینوں کی طرف. ہاں جی بتاؤ، پھر ہو گیا؟ ٹھیک ہے.
بھوسے والے یا بھوسے دار، کافی
اب کہاں سے کرنا شروع؟
جی 35 سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یرسل علیکما شواذ من نار و نحاس فلا تنتصران، تم دونوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور ایک طرح کا دھواں بھی، پس تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے. ایک طرح کا دھواں بھی سے کیا مراد ہے؟ آگ کے شعلے الگ برسائے جائیں گے اور ایک طرح کا دھواں الگ. برسنے والا دھواں ہے، جسے دھند کی طرح بیٹری کے نیچے. تو یہاں ایٹومک سموک ہے مراد. وہ جو ایٹومک ایکسپلوژن کے بعد، اس کے پھٹ جانے کے بعد جو دھواں، جس کا ذکر قرآن کریم میں پہلے بھی ہے اور اسے ڈرایا گیا ہے، یہ وہی دھواں مراد ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں جو ہونے والے واقعات ہیں وہ بالخصوص مذکور ہیں، اور جہاں جہاں آیات کے دونوں معنی ممکن ہیں وہاں دونوں معنی بھی لیے گئے ہیں. تم پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، آج کی دنیا میں ماڈرن وارفیئر میں آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں، اور اسی کا وہ اگلا حصہ ہے دھواں بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فیضن شقت سماع فکانت وردتن کا دھیان، بس جب آسمان پھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں آسمان کا رنگ ہی بدل جایا کرتا ہے، وہ شعلوں سے اور مختلف قسم کی بلاؤں کی وجہ سے. تو رنگے ہوئے چمڑے جیسا رنگ ہو جاتا ہے. فوی ائی اعلی ربکما تکذبان, پس اے جنوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فیوم از لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان, اس دن جن و انس میں سے کسی کی لغزش کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب عالمی جنگیں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھا تو نہیں کرتے لغزش کے متعلق, دونوں ہی لغزش کے بارے میں دونوں ہی لغزش میں مبتلا ہوتے ہیں, اور کسی پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد لڑائی شروع نہیں ہوتی, بلکہ فرد جرم عائد کرنے کی نیت پہلے سے ہی ہوتی ہے. اس لیے اس لڑائی میں ایک دوسرے کو موقع نہیں ملتا کہ کوئی تیسری عدالت ان پہ بیٹھے, کیونکہ جب دو حصوں میں جنگ شروع ہو دو بڑی طاقتوں میں تو پھر یونائٹڈ نیشنز کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی باقی. تو اس لیے یہ سارا منظر اسی دنیا پر چشمہ ہونے والا ہے. انسوں والا جان, یہاں ان سے مراد بڑی طاقتیں کیپٹلسٹ, اور جان سے عوام الناس ان سے مراد, اور جان سے مراد بڑی طاقتیں ہیں جو کیپٹلسٹ ہیں. فبئی آلائے ربکما تکذبان, پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یورف المجرمون بسیماہم, کیوں پوچھا نہیں جائے گا؟ ایک تو جب قیامت کے مضمون کی طرف منتقل ہوں تو پھر یہ مطلب بن جاتا ہے. یورف المجرمون بسیماہم, مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے, بس وہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. یہ قیامت کے دن پر تو چشمہ ہو سکتا ہے, اگرچہ وہ جسم کا وہ منظر جو دکھایا گیا ہے وہ اس قسم کا نہیں ہوگا, کوئی ایسا منظر ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن جس طرح ہمیں یہ منظر بہت بھیانک نظر آتا ہے ویسا ہی وہ منظر بھی بڑا بھیانک ہوگا. یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ لفظاً انہی معنوں میں قیامت کے دن واقعہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا مفہوم جتنا مکروہ یہاں ہے ویسا ہی جو ہوگا وہ بہت مکروہ دکھائی دے گا. لیکن اس دنیا میں یورف المجرمون بسیماہم کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کو ہم اس دنیا پہ بھی اطلاق کر کے دکھا رہے ہیں. تو یورف المجرمون بسیماہم, دونوں طرف کے لوگ مجرم ہوں گے اور اپنے جرم کو نہیں پڑھ رہے ہوں گے, دوسرے کے جرم پڑھ رہے ہوں گے. تو جواب طلبیوں کے نتیجے میں نہیں, بلکہ ان کو یہی دکھایا جائے گا, یہ دیکھو بدبخت ان کی پیشانیاں بتا رہی ہیں, ان کی علامتیں بتا رہی ہیں, یہ مجرم ہیں. یہی رویہ ہمیشہ بڑی جنگوں میں اختیار کیا جاتا ہے. ہر فریق دوسرے کو ایسا مجرم سمجھتا ہے کہ وہ ظاہر و باہر ہے, اس میں تو کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور دونوں ہی پھر اسی طرح جہنم میں پھینکے جاتے ہیں. یعنی ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو آگ میں جھونکا جاتا ہے جو آگ بھی ان کے لیے تیار کی جاتی ہے. فبئی آلائے ربکما تکذبان, پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. حاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون, یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن, وہ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومیں گے. کیا مراد ہے اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان؟ یعنی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان, جہنم سے نکلیں گے اور کھولتا ہوا پانی کوئی الگ جگہ ہوگا، تو اس کا اطلاق دنیا پہ کیسے ہو رہا ہے اور آخرت پہ کیسے ہو رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھائیں. کیوں جناب؟ اب یہی عموماً قرآن کریم پڑھتے وقت ہوا کرتا ہے کہ انسان چونکہ ترجمہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے مفاہیم سے غافل رہ جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے نا، تو جو بھی ترجمہ پڑھنے والے یا کرنے والے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ بالکل درست ترجمہ کر رہے ہیں، مگر ہو کیسے سکتا ہے یہ، اس پر غور ضروری ہے. اس لیے آپ کی فکر کو میں دعوت دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بڑی دیر سے آپ نہیں بول رہے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، دنیا کی جنگ میں تو یہ آسانی سے قابل فہم ہے بات، کہ وہ اس جہنم کو جو دوسروں نے ان کے لیے بھڑکائی ہے اس سے جب بھاگیں گے تو اپنے ملک میں بھی کھولتے ہوئے پانی کے سوا ان کے لیے کوئی ان کو استقبال نہیں کر رہا ہوگا. یعنی ملکی مسائل اتنے خطرناک ہوں گے گویا وہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. تو ان دو کے درمیان گھومنا، حضرت مسلم موعود نے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تفسیر کبیر صغیر میں یہی مضمون بیان کیا ہوا ہے. تفسیر صغیر آپ کے پاس؟ نکالیں اس آیات کو. اس میں ترجمہ کیا ہے؟
ترجمہ ہے بریکٹ میں جب اس میں داخل ہونے کا دن آئے گا وہ اس، پھر بریکٹ ہے دوزخ کے درمیان اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان گھوم رہے ہوں گے.
ٹھیک ہے، یعنی مضمون کے لحاظ سے اور ترجمہ ہے مگر معنوی طور پہ بالکل وہی ہے جو میں نے کیے. آگے
نیچے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یعنی ان کو دونوں طرف مصیبت ہی مصیبت نظر آئے گی، یعنی جنگ کی پرزور تیاری کریں گے تو اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہوں گے، اور اگر تیاری چھوڑیں گے تو جنگ میں دشمن کا شکار ہو جائیں گے.
یہ میں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے، بات وہی ہے لیکن میں جنگ کی حالت بیان کر رہا ہوں، آپ جنگ سے پہلے کی حالت بیان کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو مضمون وہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جنگ کی حالت کا ذکر ہے، جنگ سے تیاری کا ذکر نہیں. یہ طوفون بینا حمیم آن میں وہی مضمون ہے کہ ایک طرف تو ان پر آگ برسائی جا رہی ہوگی اور دوسری طرف ملک کے اندر اقتصادی مسائل اتنے خوفناک ہوتے چلے جائیں گے کہ گویا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، ان کے دل ابل رہے ہوں گے اس آگ کے نتیجے میں، اس کھولتے ہوئے پانی کے نتیجے میں. یہاں تک تو بالکل واضح ہو گیا. اب جہنم پر اس کا اطلاق کریں جو اخروی دنیا میں ہوگی. یہاں جسمانی جہنم میں جسمانی گھومنا نہیں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، بلکہ آگ کی لپٹوں سے ان کی توجہ اپنے دل کے اندر ابلتی ہوئی آگ کی طرف بھی ہوگی. وہ آگ کی طرف متوجہ ہوں گے جو جلا رہی ہوگی، اور ان کا نفس ان کو اندر سے جلا اس طرح تکلیف دے رہا ہوگا جیسے کھولتا ہو ابلتا ہوا پانی ہو. تو گزشتہ کی اپنی کمزوریاں اور غفلتیں اور وہ حسرتیں جن کا کوئی علاج نہیں، وہ ان کے دل میں ابلتے ہوئے پانی کی طرح کھول رہی ہوں گی. تو توجہ کے انتقال کا ذکر ہے نہ کہ بدنوں کے انتقال کا ذکر. ٹھیک ہے؟ کیوں جی مومن صاحب؟ ٹھیک ہے جی. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه. اچھا تلاو شروع. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذواتا افنان دونوں بکثرت شاخوں والی ہوں گی. ہوں گی کی وجہ ہیں کیونکہ ہم دونوں کو بیک وقت دنیا اور آخرت پہ چشمہ کر رہے ہیں, اس لیے ان کے لیے جو جنتیں ہیں وہ دونوں بکثرت شاخوں والی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یہاں شاخوں سے ذہن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آ جاتا ہے, اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں. بس یہاں شاخوں کا مفہوم ان شاداب شاخوں, ان شاداب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں سے تعلق رکھتا ہے جو سرسب شاخوں کی طرح پھیل رہے ہوں گے ہر طرف اور خشک ٹہنیاں نہیں ہوں گے. بس اس پہلو سے دونوں جنتیں دونوں بکثرت شاخوں والی ہیں, اور چونکہ جنتوں کا ذکر ہے اس لیے وہ شاخیں سرسبز ہیں, یہ مفہوم اس میں داخل ہے. فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان, ان دونوں میں چشمے بہتے ہیں, ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں. فیہما یہ موجود ہے, وہ میں نے غلطی سے پڑھا نہیں تھا. فیہما عینان تجریان, ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں. فبئی آلائے ربکما تکذبان, بس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. دو چشمے بہتے ہیں, یہ وہی چشمہ ہے جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار ذکر فرمایا ہے, تقویٰ کا چشمہ. اور تقویٰ کے چشمے ہی سے اس دنیا کی یہ جنتیں سرسبز رہیں گی, اور تقویٰ ہی کے چشمے سے آخرت میں جو ان کو نعمتیں ملنی ہیں ان میں سرسبزی ہوگی. تو ایک تقویٰ کے چشمے کا مفہوم اس دنیا میں پورا ہو رہا ہے اور ایک آخرت میں بھی پورا ہو رہا ہے. فیہما من کل فاکہتن زوجان, ان دونوں میں ہر قسم کے جوڑا جوڑا میوے ہیں. فاکہتن زوجان, جوڑا جوڑا میوے, ٹھیک ہے نا. فبئی آلائے ربکما تکذبان, بس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. متکئین علی فروش بطوائنہا من استبرق وجنل جنتین دان, وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر گاڑے ریشم کے ہیں, اور دونوں جنتوں کے پکے ہوئے پھل بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں. کیوں جی, اس ترجمے میں ٹھیک ہے نا درست. فبئی آلائے ربکما تکذبان, بس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, اب یہاں پہنچ کے کافی غور و فکر اور امکانات پر نظر ڈالنی پڑی ہے. اگر صرف یہ رکھیں ان میں نظریں جھکائی ہوئی ہوں گی تو یہ تو کوئی مطلب اردو میں نہیں بنتا. اردو میں لازماً دوشیزائیں داخل کرنا پڑے گا بریکٹ میں. کیوں جی, ابھی ٹھہر جائیں, ابھی اس پہ گفتگو ہو جائے, پھر بعد میں آخری بات تو درج کریں. ان میں یہاں دو نہیں ہیں, اب جنتیں ہیں تو دونوں جنتیں چونکہ جمع ہیں اس لیے وہاں فیہن آ گیا ہے. ان میں نظریں جھکائی رکھنے والی دوشیزائیں ہوں گی, انہیں ان سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے نہیں چھوا ہوگا, کسی نے نہیں چھوا ہوگا یا مس کیا ہوگا, کسی نے مس نہیں کیا ہوگا. چھونے کے معنوں میں مس کرنا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں, چھوا تکنا ہوگا, پھر لفظ تک ڈالنا پڑے گا, ورنہ خالی چھوا اچھا نہیں لگتا. تو ان دونوں کیا بنے گا پھر, یہ رکھ لیں, کسی نے مس نہ کیا ہوگا, یا مس نہیں کیا, ہے جو چل رہا ہے وہ کیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے, ہوگا میں نسبتاً کم ہے وہ. اس لیے یوں کہ لیں, ان میں نظریں جھکائے رکھنے والی دوشیزائیں ہوں گی, ان سے پہلے جن انس میں سے کسی نے انہیں مس نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب دو شیزائیں یہاں اس دنیا میں بھی وہ غیر مردوں پر گھور گھور کے نظریں نہیں ڈالتی. یہ مطلب نہیں کہ گھر میں بھی ہمیشہ ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں. دوشیزگی سے نظریں جھکنے کا ایک تعلق ہے. جب غیر مرد پر نظر پڑتی ہے تو نظریں جھک جاتی ہیں. اور یہ تو دنیا میں تو بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے. قیامت کے دن یعنی قیامت کے وقت یا اس کے بعد کیا مراد ہے؟ دوشیزائیں نظریں جھکائی رکھنے والی, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کے حصے میں ڈالی جا چکی ہوں گی اور ہر ایک کو بکھری بکھری نظروں سے نہیں دیکھیں گی, مگر ان کو ضرور دیکھیں گی جو ان کے لیے مقدر ہیں. تو یہاں نظریں جھکانے کا بین ہی وہی مفہوم جو اس دنیا پر اطلاق پا رہا ہے وہ اس دنیا پر بھی اطلاق پائے گا. ہاں جی,
جو یہ شروع میں آیت جو پہلی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس میں تذکیر اور تانیث کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو شخص بھی چاہے عورت ہو یا مرد ہو اس کے لیے یہ انعامات یا جنتان ہیں. تو یہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے انعامات جو ہیں مردوں کے لیے بتائے گئے ہیں. یہاں جو
یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, واضح کر چکا ہوں,
اس لیے یہاں پہ جو حضور یہ گرامر کے لحاظ سے غالباً یہ جہاں جو شیزائیں ہیں یہاں کوئی روحوں کا تو نہیں ترجمہ ہو سکتا؟
روحوں کی جنس ہی کوئی نہیں ہوتی,
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کہ اگر وہ مرد ہوں خوف رکھنے والے ان کے لیے وہ روحیں ہوں گی, جو عورتیں ہیں وہ خوف رکھنے والی ان کے لیے
مردانہ روحیں
ہوں گی.
یہی اسی بحث میں دوبارہ گھسیٹ رہے ہیں جس پہ تفصیل سے بحث ہو چکی ہے. یہ منظر کشی ہے اور اس منظر کشی میں آپ کے دماغ میں جو جنسیت گھسی ہوئی ہے نا مرد اور عورت کی الگ الگ, وہ نہیں ہوگی. مگر منظر کشی میں دوشیزاؤں کا تصور ابھرتا ہے. ٹھیک ہے
جی.
اس لیے وہ من کے ساتھ جس کو بھی جزا دی جا رہی ہے اس کے لیے ہے, اور جس کو جزا دی جا رہی ہے وہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے. یہ جو مضمون میں ایچ پیچ ہے یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر یہ منظر کشی ہو نہیں سکتی تھی. سمجھ گئے؟
ٹھیک.
اس لیے جہاں تک بس چلے اس پر صبر کر جائے کریں.
ٹھیک.
کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے بھی دو جنتیں ہیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے
جی.
ورنہ اسی بحث میں پھر اثر نو چلیں گے, وہی رٹ بنے گی اور آخر جا کر وہی بات نکلے گی کہ اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے
جی.
فیہن قاصرات الطرف, اور پھر یہ کہ اس دنیا میں تو بہرحال مرد ہی ہوں, مردوں پر ہی اطلاق پا رہی ہے یہ آیت, اور عورتیں نظریں جھکائی ہوئی دوشیزائیں ان کی جنت بھی تو وہ مرد ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے اگر وہ آپ کے والا منع اختیار کریں تو اس دنیا پر پھر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکے گا. سمجھ رہے ہیں؟
جی.
اس دنیا میں لازماً مرد اور عورت مراد ہیں. اور فیہن قاصرات الطرف, اس جنت کو بنانے میں ان کا برابر کا حصہ ہے جس جنت میں ان عورتوں کا ذکر ہے. اگر یہ دوشیزائیں نہ ہوں تو وہ جنت بنتی نہیں, وہ جہنم بن جاتی ہے جو آج کی دنیا میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے عورتوں کو, مردوں کو ان کے حوالے سے کمپلیمنٹ مل رہا ہے. کہ وہ معاشرہ جس میں ایسی عورتیں ہوں وہ تمہارے لیے جنت کا موجب بنے گی. اب سمجھیں اس لیے وہ اس بات کو بھول جائیں. لم یت کون سی آیت پہ تھے ہم جہاں ڈاکٹر صاحب نے واپس لے کر دیا ہمیں؟
57
فی ہن قاصرات الطرفے, ان میں نظریں جھکائی رکھنے والی دوشیزائیں ہوں گی. یہ لکھا یہ کیا نا, ہاں, جنہیں جن و انس میں سے کسی نے مس نہیں کیا ہوگا, جنہیں جن و انس میں سے کسی نے مس نہیں کیا. اب جن و انس سے مراد یہ ہے نہ بڑے لوگوں نے نہ چھوٹے لوگوں نے, یعنی دونوں میں وہ دونوں کے لیے ویسے ہی ہیں. اب غریب سے غریب گھر بھی جو مومنوں کا گھر ہو اس میں بھی یہ دوشیزائیں ملتی ہیں, اور ان کے چھونے والے اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے وہ تعلق رکھتی ہیں. اور جن یہاں بڑے لوگوں کے معنوں میں جو صاحب حیثیت صاحب اقتدار لوگ ہیں, ان میں بھی اسی قسم کی دوشیزائیں ہوں گی اور ان کی جنت بھی انہی کی وجہ سے بنے گی. یعنی ان کے دنیاوی اموال کی برتری یا دنیاوی مراتب کی برتری جو ہے وہ جنت کا موجب نہیں ہے, بلکہ یہ صفات جنت کا موجب ہیں جو اس معاشرے کی بیان فرمائی جا رہی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کأنهن الیاقوت والمرجان, گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. اب اس لفظ یاقوت اور مرجان نے بات پوری کھول دی ہے کہ ظاہری طور پر اس کے معنی اس طرح نہیں لیے جا سکتے. یاقوت میں جو چمک تمک ہے وہی دوشیزگائی کی چمک دمک ہے, دوشیزگی کی چمک دمک ہے. اور مرجان میں چمک دمک کے علاوہ خوشبو بھی ہوتی ہے, تو گویا وہ چمکتے ہوئے ہیرے ہیں اور ایسی ہیں جن کے اندر خوشبو بھی موجود ہے. ان کی خوشبو کا تذکرہ اس محاورے میں فرمایا گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے کا انکار کرو گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کی جزا احسان کے سوا بھی ہو سکتی ہے؟ اب لفظ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی ڈالی ہے, قرآن کریم میں مختلف معنوں میں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہ معاشرہ احسان پر مبنی ہوگا دنیا میں, اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قدروں پر نظر رکھتے ہوئے ان کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہوں گے. احسان کا ایک ظاہری معنی. دوسرا, وہ ہمیشہ اللہ پر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے اور اسی کی وجہ سے وہ محتاط رہیں گے ہمیشہ کہ کیا کرتے ہیں. اور اس کا جواب پھر احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اللہ کی طرف سے جو احسان ہے یہ ان اعمال کے نتیجے میں اس معاشرے کی صورت میں بھی اترتا ہے, وہ احسان ہی ہے اللہ کی طرف سے. وہ ایسا احسان ہے جو ان کے اعمال کی طبعی پیداوار ہے. اور مزید احسان جو اللہ کا ہے وہ بڑھ چڑھ کر دینا اور بہت زیادہ کرنا وہ اس کے علاوہ چلے گا. اور آخرت میں بھی بالکل یہی معنی جسمہ ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ومن دونہما جنتان, اور ان دونوں کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں. ان دو جنتوں کے علاوہ اور کون سی جنتیں ہو سکتی ہیں؟ ان میں ساری چیزیں تو آ گئی ہیں. اب بتائیں ڈاکٹر صاحب. پہلے اس مسئلے کو حل کریں کہ ان کے علاوہ کوئی جنتیں ہو سکتی بھی ہیں کہ نہیں. ان میں سب کچھ ہوگا, ان کے علاوہ ان کی کیا جنتیں ہو سکتی ہیں؟ وہ جنتیں اب مذکور ہوں گی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان سمجھنے میں مددگار ہوگا کہ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں. بس یہ وہ ساری جنتیں ہیں جن کا ایک بدلہ دیا جا رہا ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ خدا خود ان کا بدلہ ہوگا. بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو تفصیل ہے اس کا اس اعلیٰ درجے کی جنت سے تعلق ہے جس میں خدا خود ان کی جزا بن جائے گا اور ان کی جنت ہو جائے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں یہی مضمون ہے جو بیان ہوا ہے. دونوں ہی بہت سرسبز ہیں, دونوں جنتیں سرسبز ہوں گی نہیں, ہیں کرنا اس کو. فبئی آلائے ربک ماتک زبان, پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فیہما عینان نضاختان, ان میں دو جوش مارتے ہوئے چشمے ہیں. وہی چشمے جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے, بین ہی وہی ہے, صرف اس میں جوش مارنے کا ذکر نہیں ہے. اور یہ لفظ جوش مارنا اس کو پہلی جنت سے ممتاز کر رہا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ کیا امتیاز سمجھے آپ؟
ایک ذہن میں اور بات گزر جاتی تھی کہ جو
اور بات ابھی چھوڑ دیں, پہلے یہ بتائیں میرے والی بات. شمس صاحب آپ بتا دیں, خدا کی محبت تو ان کے دلوں میں بھی ہے, پہلے بھی ہیں, لیکن اس طرح جوش سے نہیں ابلتی. یہ جو ذکر ہے یہ حضرت مسیح صاحب نے اپنی کتابوں میں بارہا فرمایا ہے, ابل ابل کے نکلے پورے جوش کے ساتھ, بے اختیاری کے عالم میں نکلے, یہ ہے نزاختان. تو چشمے تو وہی ہیں جو ان جنتوں میں بھی ہیں, مگر ان چشموں میں ایک غیر معمولی زور پایا جائے گا, وہ بے اختیار اچھلیں گے. سمجھے؟ اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دوسری بات
ایگزیکٹلی یہ آتا تھا کہ جو دو محبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی مخلوق کے لیے, مخلوق کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ دونوں جنتیں ایک لحاظ سے ہوں گی اور جوش ماریں گے ایک دوسرے کے لیے. یہ میں ذہن میں آتی تھی بات.
دو الگ الگ جنتیں بنا دی نا, ایک لوگوں کی جنت اور ایک اللہ کی دل سے پھوٹنے والی جنت.
دو جنت
ایک ہی جنت ہے, وہ جنتیوں کے دل سے پھوٹ رہی ہے, وہ اللہ کی محبت ہے. اس کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے سلوک ہونا وہ اس میں مضمر ہے. فیہما فاکہتن و نخل و رمان, ان دونوں میں کئی قسم کے میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے. اب اس دنیا میں کئی قسم کے میوے اور کھجوریں اور انار, یہ تو بظاہر دنیا کی جنت پہ اطلاق پانے والی چیز دکھائی نہیں دیتی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بعض علاقوں میں تو کھجوروں کا نام بھی نہیں سنا ہوا انہوں نے, اور انار بھی نہیں ہوتے. پھر بتائیں کیا مطلب بنے گا؟ آپ بتائیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟
اچھا
کیوں جی کوئی غور کرے گا شمس صاحب؟ اب تک تو بالکل مضمون کھلا کھلا اطلاق پاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، غور سے دیکھیں تو نظر آ رہا تھا، فیہ ما فاکہتن و نخل و نخلن ہے و رمان، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور کھجوریں بھی اور انار بھی، ایک تو یہ بات قطعی ہو گئی، اس سے بالکل بات کھل گئی کہ مادی نقشے نہیں ہیں، یہ مادی صورتوں پر اطلاق تو پاتے ہیں مگر بذات خود مادی نقشے نہیں ہیں، کیونکہ پہلے جو گزر چکا ہے اس میں مادی صورتوں پر اطلاق پا بھی سکتے ہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہو اور وہ واقعتاً ریشم کے لباس میں ملبوس اور ریشمی تختوں اور ان فرشوں پر تیک لگائے بیٹھے ہوں، کیونکہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مادی جزا بھی دیا کرتا ہے، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ بہت فاخرانہ لباس پہنتے تھے مگر کہتے تھے جب تک میرا خدا نہ کہے تجھے یہ پہننا ہے میں نہیں پہنتا، تو اس پہلو سے مادی لحاظ سے بھی پورا ہو جاتا ہے، مگر یہ جو ہے نخل اور رومان یہ مادی لحاظ سے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو مجھے پورا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، مادی لحاظ سے صرف روحانی معنی لیے جا سکتے ہیں، اور اگر صرف روحانی معنی لینے ہیں تو اس دنیا میں اور اس دنیا میں روحانی معنی تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیا مراد ہوگی؟ کئی قسم کے میوے ہوں گے، جتنی مختلف قسم کے میوے ہیں وہ ہر ایک چاہنے والے کی اپنی طلب کا پھل ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو کھل گئی، نخل میں کیا بات ہے خاص؟ نخل میں یہاں جہاں تک پانی کا تعلق ہے اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے، عینان نزاختان، اور نخل خوراک میں ایک مکمل خوراک ہے جو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دیتی ہے، وہ لوگ جو نخل کھاتے ہیں ان کو کسی اور غذا کی کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں ہوتی عملاً، اور رومان میں وہ خوراک بھی ہے اور شفا بھی ہے اور پیاس بجھانے کا مادہ بھی ہے، اکٹھی چیزیں چلتی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو جب تک جہاں تک میں نے کوشش کی ہے سمجھنے کی، یہ دو امکانات ہیں اس میں کہ وہ پیش نظر ہوں، پھوپھی ہے کھجور کی، کھجور مومن کی پھوپھی ہے، یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن سے کھجور کی مثال نہیں دی، فرمایا کھجور مومن کی پھوپھی ہے، یاد ہے آپ کو، یہ ہے حدیث، وہ یہ حدیث حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر اس لیے پسند تھی کہ بچوں کا امتحان لینے کے لیے وہ اسے استعمال کیا کرتے تھے، اور میرا بھی کئی دفعہ اسی حدیث سے امتحان لیا دوسرے بچوں کے سامنے، پہلی دفعہ تو میں پاس ہو گیا تھا اللہ کے فضل سے، پھر باقی بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے پوچھا کرتے تھے بتاؤ کیسے مومن کی پھوپھی بنی، سمجھیں، وہ بڑا لمبا ایک قصہ ہے تفصیل والا، مگر مومن کی پھوپھی جن معنوں میں بنتی ہے وہ آج کل جو عام پھوپھیاں ان کے معنوں میں نہیں بنتی کیونکہ آج کل جو عام پھوپھیاں ہیں وہ خالاؤں سے بڑھ کر نہیں ہوتی, خالائیں زیادہ خیال رکھتی ہیں اپنی بہن کے بچوں کا بنسبت پھوپھیاں اپنے بھائی کے بیٹوں کے. تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معمہ بن جاتا ہے کہ پھوپھی کن معنوں میں فرمایا گیا ہے. میں نے اس لیے عملاً اس کو چھیڑا نہیں, مگر کھجور کو بہرحال فرمایا گیا. یہ ہے بہترین احسان کرنے والی پھوپھیاں. یاد رکھیں کہ جو باپ کی صفات ہیں وہی اس کی بہن کی صفات ہوتی ہیں, وہ ضروری نہیں کہ اس کی بیوی کی بھی صفات ہوں. اس لیے خالائیں نہیں فرمایا, پھوپھیاں فرمایا ہے. تو مومن کے صفات میں وہ کھجور والا پہلو موجود ہے. لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے, اس لیے اس کو پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. چھان ڈال لیں اور جو درستیاں ہیں وہ لگا لیں. کیوں جی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے.